مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فرزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
اس بھینسے میں امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے سیدنا امام غزالی، سیدنا ابو طالب مکی، سیدنا عبد الوہاب جیلانی، سیدنا محمد شاہ دولہا اور امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے مرحوم مامو جان نور محمد، آپ کی نانی جان حلیمہ، آپ کے دادا جان بابا، ان سب کی طرف سے الحمدللہ اس بھینسے میں حصوں کی ترکیب بنائی ہے۔
یہ جو آپ نے امام غزالی اور ایک اور بزرگ ابو طالب مکی، حضرت ابو طالب مکی، یہ کون ہیں، ان کے بارے میں ذرا؟
امام غزالی تو مشہور، بہت مشہور ہے، البتہ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب المکی علیہ رحمۃ اللہ القوی، یہ اعلی حضرت ان کے بارے میں فرماتے کہ ہم ان کو مجتہد مانتے
ہیں۔
مجتہد تھے اور اس امت میں 100 سے کچھ زائد مجتہد ہوئے، یہ عالم کا سب سے، یعنی کہ امت میں اعلیٰ درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اور سب کے سب مجتہد اولیاء کرام تھے۔ تو انہوں نے تصوف پر غالباً سب سے پہلی کتاب لکھی، قوت القلوب۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے بھی اسی قوت القلوب سے استفادہ حاصل کیا، اور پھر احیاء العلوم وغیرہ آپ نے تحریر فرمائی۔
یہ جو ایک اور بزرگ کا نام لیا گیا جن کا اس میں حصہ ہے، یعنی جن کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے اس میں بھی حصہ ہے، اس بحثے میں، حضرت
سخی سلطان،
سخی سلطان عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون بزرگ ہیں؟
یہ حیدرآباد میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے، تو میں نے وہ نام لکھ رہا تھا تو مجھے ایک دم ان کا نام ذہن میں آیا، ایسے آ گیا تو میں نے تحریر کر دیا۔
ایک اور بزرگ تھے، ان سے بھی آپ کو بہت عقیدت تھے، حضرت دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کہاں، ان کا مزار کہاں؟
خرادر باب المدینہ، بارہا وہاں حاضری دیے۔ پہلے تو میرا معمول تھا کہ سفر پر جاتے اور واپسی میں وہ حاضری دیتا تھا، اب اس کی نیچے کی ٹانگ باندھی ہے، وہ یہ اوپر کی نہیں، نیچے کی، تاکہ یہ اوپر کی آزادی سے ہلا سکے، تو جب یہ آزادی سے ایک ٹانگ کھلی رکھنے میں حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ خوب ہلائے، تاکہ وہ ساری پمپنگ کے ذریعے اس کا خون جو ہے کٹے ہوئے گلے سے خارج ہو جائے، ورنہ خون اگر اندر رہ جاتا ہے تو وہ، اب سائنسدان بھی تسلیم کرتے کہ نقصان کرتا ہے کھانے والے کے لیے، اس میں فل یورک ایسڈ ہوتا ہے خون میں، اور چاروں ٹانگیں باندھنے میں یہ کما حق کو تڑپ نہیں پاتا، اور اس کو دبوچ کر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو تڑپنے دیا جائے، تڑپنے میں حکمت یہ کہ یہ تڑپے اور اس کا خون خارج ہو جائے بدن سے، ورنہ تو بے ہوش کر کے کاٹتے تو تڑپتا ہی نہیں، تو تڑپانے میں حکمت ہے، اس کو تڑپانا ضروری ہے۔ پر جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے،
اللہ،
یہ ہماری وفا کے واسطے پیدا ہوئے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔
اللہ،
کاش
اللہ، اللہ،
ہم اس اللہ مفہوم کو سمجھے کہ سب ہمارے لیے پیدا، دیکھو یہ جانور کتنی تکلیفیں اٹھائے گا، پھر ہمیں بوٹیاں فراہم کرے گا، یہ اتنی تکلیف اٹھا کر، ہم کاش شکر گزار بندے ہوتے کہ ہماری بوٹیاں نہیں بنائی جا رہی،
اللہ
ہمیں کتنی آسانیاں دی گئی کہ سارے جانور ہمارے لیے مسخر کر دیے گئے۔
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم لك ومنك بسم الله الله أكبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بھینسے کو ذبح فرما دیجیے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ
تقبل من سیدنا امام غزالی و سیدنا ابو طالب مکی و سیدنا عبد الوہاب جیلانی و سیدنا محمد شاہ دولہا و نور محمد عمی شیخنا و حلیمہ جدت شیخنا و بابا جد شیخنا کما تقبلتا من خلیل کا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام و حبیب کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بابا ایمان کی حفاظت ایمان کی سلامتی کے لیے ایک مسلمان کو کیا کیا اقدامات یا کیا کیا کوشش کرنی چاہیے؟
اس کو احساس ہونا چاہیے ایمان کی قدر و قیمت. اگر قدر و قیمت نہیں ہوگی تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ بزرگوں کا قول یہ ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس کو بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان یعنی ایمان کے ضائع ہو جانے کا خوف نہیں ہوگا, خطرہ ہے کہ نزعہ کے وقت یعنی مرتے وقت اس کا ایمان نکال لیا جائے. خدا کی قسم بڑے خوف کی بات ہے. یہی باتیں ہیں جو خائفین کے جگر کو پارا پارا کر دیتی ہیں, برے خاتمے کا خوف. اللہ میں نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچے کہ گناہوں کی نحوست بھی ایمان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی مانگتا رہے کہ اللہ تعالی ایمان سلامت رکھے.
آمین.
ہر نماز کے بعد 41 بار یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت یہ پڑھ لیا جائے, اول آخر ایک بار یا تین بار درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. سوتے وقت اپنے دیگر اورات کے بعد آخر میں سورہ کافرون پڑھ لے اور بات چیت کیے بغیر سو جائے. اگر آپ کوئی بات چیت وغیرہ کر لی تو پھر سورہ کافرون پڑھ لے کہ آخری کلام سورۃ الکافرون ہو, تو انشاءاللہ اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا. بہر فکر ہونی چاہیے ایمان کی, بری صحبت سے بچے, خصوصاً بد مذہبوں کی صحبت سے, بلکہ ان کے سائے سے دور بھاگے, کہ اس طرح ایمان کا بہت خطرہ ہو جاتا ہے. عوام الناس کی صحبت بھی آج کل لوگوں میں کفریات بکنے کا بہت سلسلہ دیکھا جاتا ہے, تجربہ ہے مجھے. عوام جب گفتگو پر آتے ہیں اور وہ دینی بات کرنے لگتے ہیں تو بہت خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ کچھ بول دیں گے. تو ان کی صحبتوں سے دور بھاگے, اپنے اس عہد کی جو روزانہ تجدید کرتا ہے الفاظ میں اس کو عملی جامہ پہنائے, کیونکہ عہد کرتا ہے اس دعائے قنوت میں وَنَخْلَعُ وَنَطْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ کہ میں اے اللہ تیرے نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہوں. نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہے سورہ قنوت میں, سلام پھیرنے کے بعد انہی نافرمانوں کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. بری صحبت جو ہے یہ برا اثر ڈالتی ہے اور بہت خوفناک ہوتی ہے, اس سے ایمان برباد ہو سکتا ہے. کہ غالباً مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے یار بد بدتر از مارے بد, یعنی برا دوست برے سانپ سے بدتر ہے, کیونکہ برا سانپ تیری جان لے گا مگر برا دوست تیرا ایمان لے لے گا. کاش کہ دل میں اتر جائے میری بات. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیے, عاشقان رسول کی صحبت میں انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا جذبہ ملے گا اور اللہ چاہے گا تو ایمان کی حفاظت کا سامان بھی ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی رائے خدا میں آپ نے بھینسے کی قربانی کے کچھ مناظر دیکھے, آئیے بھینسے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیتے اس کو عربی میں الجاموس کہتے ہیں. یہ طاقتور اور مضبوط جسم رکھنے والا جانور ہے. علامہ دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں کہ یہ طاقتور اور مضبوط جسم رکھنے والا جانور ہے لیکن اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے زیادہ بزدل جانور ہے. اگر اسے مچھر کاٹ لے تو پانی میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ یہ اتنا مضبوط ہے کہ شیر بھی اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے. یہ اپنے مالک کے اشارے کو خوب سمجھتا ہے. جب اس کا مالک بھینس کو پکارتا ہے تو یہ اس کی آواز سن کر فوراً اس کے پاس پہنچ جاتی ہے. یہ اس کے شریف النسل اور ذکی ہونے کی دلیل ہے. بھینس اپنی جگہ سے کافی مانوس ہو جاتی ہے. نیز یہ اپنی اور اپنے بچوں کی خاطر پوری پوری رات نہیں سوتی. جب بھینسا دوسرے بھینسے سے زور آزمائی کرتے ہوئے ہار جاتا ہے تو شرم کے مارے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو جاتا ہے اور وہیں قیام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی تھکن وغیرہ دور ہو جاتی ہے اور پھر سے یہ تازہ دم ہو جاتا ہے. تو وہاں سے نکل کر نئی طاقت و قوت کے ساتھ میدان میں اترتا ہے اور اپنے حریف پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک جیت نہ جائے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ بھینسے لڑانے کا جو سلسلہ ہے نا, بھینسے لڑاتے ہیں بعد مینڈے لڑاتے ہیں, یہ حرام ہے اور ان کا تماشا دیکھنا بھی جائز نہیں. بھینس کا گوشت حلال ہے. اس کے بعد خواص عرض کرتا ہوں. بھینس کی کھال کی دھونی دینے سے گھر کے تمام پسو ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ باریک کیڑا ہوتا ہے, پروں والا, وہ سخت جان ہوتا ہے. یہ کاٹتا ہے, کپڑوں میں گھس جاتا ہے. یہ چار دن اس کی زندگی ہوتی ہے عام طور پہ. اگر بھینس کی چربی کو اندرانی نمک کے ساتھ ملا کر کھجلی والے بدن پر یا داغدار چہرے پر مل دیا جائے تو خارش اور داغ ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر برس میں مبتلا شخص کو مل دی جائے تو برس سے یعنی کوڑ سے سفید داغ سے بھی بہت جلد نجات مل جائے گی. یہ علامہ دمیری علیہ رحمت اللہ والی نے لکھا ہے. یہ اندرانی نمک, یہ پنساری جو ہوتے ہیں دیسی دوائیں والے, ان سے طلب کیا جا سکتا ہے. ابن زہری بڑے مشہور محدث ہوئے, یہ نقل کرتے ہیں, اگر کوئی شخص بھینس کے دماغ میں جو کیڑا ہوتا ہے اسے اپنے پاس رکھ لے تو اسے کبھی نیند نہیں آئے گی. اگر کوئی بھینس کو خواب میں دیکھے تو ایسے طاقتور آدمی کی علامت ہے. یعنی بھینس کو خواب دیکھنے والا گویا ایسا طاقتور ہے جو اپنی طاقت سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نے آپ کے رسالے میں پڑھا کہ کچھ یہ جانور میں مکروہات ہوتی ہیں. مجھے کچھ یاد رہا تو میں نے وہ گوشت بناتے وقت اس کو ہٹا دیا, جیسا کہ اس میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی اور کیا کہتی ہوں, جیسے یہاں پہ یہ پیشاب دانی وغیرہ اس کو مشانہ بھی کہتے ہیں, یہ پٹھے وغیرہ بھی میں نے ہٹا دیے, گوشت بنا دیے, چھوٹے بڑے وغیرہ بھی ہٹا دی, اور یہ حرم مغرب بھی ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا.
مسانہ اس کو بولتے ہیں, پھکنا بھی بولتے ہیں, مسانہ بھی بولتے ہیں, پیشاب بھی تھیلی. اس کا کھانا جائز نہیں ہے. یہ گردن سے لے کر کندھوں تک کھینچے رہتے ہیں یہ پٹھے, ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. یعنی کہ 22 اجزاء اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں جن میں حرام, ممنوع اور مکروہ سب شامل ہیں. یہ پٹھے بھی ممنوع ہے کھانا. حرام مغز یہ ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے, گردن سے لے کر وہ آخر سرے تک پیٹ کے یہ بیچو بیچ ہوتا ہے, تو اس کا کھانا بھی اجازت نہیں ہے.
غدود ہیں
یہ بڑے بھی ہوتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں,
چھوٹے چھوٹے
مٹیاں لے ہیں, لال بھی ہوتے ہیں. ان سب کی بھی اجازت نہیں ہے کھانے کی.
اچھا یہ پستہ جو ہے نا جیسے پانی بھی نکل رہا پیلا پیلا سے.
ہاں یہ پانی بھی جائز نہیں ہے اس کا, یہ پستہ بھی نہیں کھا سکتا. یہ تو مشہور ہے کہ بہت کڑوا ہوتا ہے. اب یہ بے احتیاطی کی وجہ سے کلیجی کی بوٹی اس میں چلی گئی ہے.
وہ جلد بازی میں ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ کام زیادہ ہوتا ہے ہمارے سر پہ اور ہم بس نکالنے والے ہوتے ہیں. یہ جو دل ہے نا یہ دل سے نس جا رہی ہے پوری وائٹ کلر کی.
یہ نس جائز ہے, اس کا خون تو نکل جاتا ہے نا, اب تو یہ جائز ہے. اور یہ تلی بھی جائز ہے کھانا. جی ہاں تلی ہے نا, یہ تلی جائز ہے.
اچھا پریشر جو لگاتے ہیں نا اکثر گوشت والے,
جی جی
یہی نس ہوتی ہے, جاری ہوتی ہے پوری ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ نیچے تک گردن تک.
دل کو کٹ لگا کر جو مارتے ہیں نا,
یا مار کے
دل کو کٹ نہیں لگاتے, خود اسی نس کو کٹ
نس کو لگا دیتے ہیں, نس میں ڈال دیتے ہیں, نس میں پائپ لگا دیتے ہیں, سوراخ ہوتا ہے نا اس میں.
اچھا اس سوراخ میں
یہ سوراخ ہے نا, یہ
باریک سوراخ ڈال,
باریک سوراخ ہے, اس میں پائپ لگا دو,
باریک پائپ لگا دیا تو پانی
پانی پہنچ
ہر جگہ سپلائی ہو جائے.
جی
پھیپھڑا جیسے
پھیپھڑا جائیے, حالانکہ اس میں بھی خون ہوتا ہے.
جو اندر خون رہ جاتا ہے نا وہ پاک ہوتا ہے, تو اس میں خون تو نہیں ہوتا, اس میں پھیپھڑے میں خون کا دل میں خون ہوتا ہے, پھیپھڑے میں خون نہیں ہوتا. دل کے اندر خون ہوتا ہے وہ نہ کھایا جائے, اس کی اجازت نہیں ہے, دھو کر کھا لیا جائے دل. اور یہ نرخرا کھا سکتے ہیں,
یہ تو ہڈی ہوتی ہے نا,
نرم ہڈی ہے کھائی جاتی ہے.
ویسے ہڈیاں جیسے ہوتی ہیں یہ
نہیں کھائی جاتی, یہ ہڈی جو ہے نا دکھائیے, یہ جو اس طرف جا کے دکھائیے, اس پر خاص کر اونٹ کی ہڈی پر, یہ جو بعض میلا علم کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنا تعویذ وغیرہ لکھتے ہیں. یہ اس ٹائم میں بتا رہے ہیں, انہوں نے خود یہ تجربہ ان کا دیکھا, ایک ان کے یہاں تھا جادوگر, تو وہ اس طرح کرتا تھا, لوگ جاتے تھے اس سے کام نکلوانے کے لیے, تو وہ اونٹ کی ہڈی منگواتا تھا اور اس پر تعویذ لکھتا تھا. یہ چوڑی ہڈی ہوتی ہے, یہ دستی میں ہوتی ہے. مگر اس کا جو چوڑا حصہ ہے نا, تعویذ تو وہاں لکھیں گے نا, بلکہ یہاں بھی لکھیں گے, پیچھے بھی لکھ سکتے ہیں نا, ہاں بیچ میں اس کے. مگر ضروری نہیں ہے ہر ہڈی اس طرح کی وہ جادوگر کے ہاتھ میں آئے, یہ بھی ضروری نہیں.
اچھا
یار ہر ہڈی کا اس کے ہاتھ میں آئی جادوگر, مگر یہ منگواتے ہیں.
اچھا یہ نلی میں ٹوٹ جاتی ہے تو نلی کا گودا اور یہ ہڈیاں کیا کھانے کے قابل تو نہیں؟
اس کو بوٹی
یہ تو جلد بازی میں لگی نا,
ضائع تو ہوئی نا, اس کو بھی گوشت میں ڈال دیا جائے, تقسیم ہو جائے گی.
ہڈی وغیرہ میں ایسے توڑ دیں
چھینٹے نہ اڑے,
تو یہ ٹوٹ گئی جیسے ابھی.
جی جی,
اور مزید بھی بریک ہو سکتی ہے, تو ابھی یہ کسی قابل نہیں ہوگی,
اوپر سے بھی ٹوٹی بھی نہ ہو,
یہاں سے بھی نہ ہو,
یہ مکمل ہوتا ہی ہوتی ہے
جیسے گول گول ہوتی ہے اور جوڑ سے جوڑ سے
جوڑ. اچھا
کرتے شاید اس کو وہ لیتے ہوں گے.
ہم لوگ تو اکثر جیسے ہماری برادر کو ڈر کی وجہ سے کوئی جادو نہ, ہم اس کو ایسے چوٹ مار کے توڑ کے پھینک دیتے ہیں, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ
استعمال نہیں ہوتی,
استعمال نہیں ہوتی.
جانور تو حلال ہے, تو
تلی جائز ہے, تلی ناجائز نہیں ہے. تلی مکر تنزیہ, تو یہ جائز ہوتا ہے, ناپسندیدہ. غدود غدود ممنوع ہے.
اب جیسے ہم نے دو میں دو میں ہم نے کوشش کی کافی حد تک تو نکالی, اب اس کے آگے جیسے خون بچ رہا ہے تھوڑا سا, یہ تو اب کیا مریض
ابھی یہ نکل سکتا ہے, یہ گوشت ہے. میں نے کہا آپ وہ دیکھیں کہ جب آپ بیچتے ہیں تو کیا اتنا پھینک دیتے ہیں؟
نہیں بیچتے ہیں تو تھوڑا نیچے تک نکال لیتے ہیں,
یہ جتنا بیچنے میں کرتے ہیں اتنا اس میں کریں.
وہ بکرعید کا ٹائم ہے نا, تو ٹائم کہاں, جلدی جلدی کوشش کر رہا ہے.
تھوڑا کمائی کم ہو, ایک آدھ جانور کم کٹے لیکن صحیح کٹے, شریعت کے مطابق کام ہو. بلکہ یہ اس طرح بوٹیوں چمڑے کے چچڑے بھی آپ نہیں اڑاتے, اور کھال سے اس کو الگ بھی نہیں کرتے, کیونکہ آپ کھال کا دام کم ہو گیا.
دم الگ کرنے سے. اس کے وائشر وغیرہ بنتے ہیں, پونچھ سے برش بنتے ہیں, بال سے.
یہ بال بھی کام میں آتے
ہیں؟ جی ہاں بالکل کام میں آتے ہیں, ایک ایک چیز کام میں آتی ہے. تو یہ پونچھ کاٹ لینے سے کھال کا دام کم ہو گیا, بری آپ ضائع ہو جائے گی, پھینک دی جائے گی, اور اس میں آدھا پاؤ گوشت چلا جائے گا. جو بالکل آخر تک وہ نکالتے ہیں باریک پونچھ کا گوشت, اور اس کو ہڈی کے طور پہ وزنے میں چلاتے ہیں, اور دیکھا جائے تو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے. اس کے گوشت میں معمولی سا مٹھاس ہوتا ہے, پونچھ کے گوشت میں بہت اچھی ہوتی ہے.
اکثر لوگ ایسا خریدنے آتے ہیں دم کا گوشت, الگ سے بھی گوشت
یہ خود بہت پسند ہے, یہ پونچھ کا گوشت تجربہ مجھے بہت, میں نے کہا تھا گوشت اس کا میٹھا ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے, صحیح پک جائے. اور یہ جو نیچے کی ہے نا, یہ تو چبائی جاتی ہے, چبنے میں بھی کام آتی ہے, یہ وزن سے ملتی ہے.
یہ چربی تو عام طور پر ہم پھینک دیتے ہیں, اس کے ساتھ لگی ہوتی نہیں ہے.
چربی جتنی نکال سکے نا, بہت ساری چربی ہے.
اب اس میں ایسا نہیں, جیسے اندر پانی پیشاب سے ایسے بھرا ہوا ہے, تو ہم اس کو کیسے ناپاک نہیں ہوگی, ہم اس کو پھینک دیتے.
نہیں آپ اپنے جانور کی بیچنے والے کی تو نہیں پھینکتے ہوں گے, یہ ایک سیر چربی ہے ایک کلو.
کیا کرتے ہیں عام طور پہ, تو اس چربی ہٹا کے اس کو صابن وغیرہ بناتے ہیں نا, گھی وغیرہ بنا کر ان کو بیچ دیتے.
یہ میں سمجھتا ہوں, تو اس لیے یہ اتنی ساری چربی پھینکنا, تو
پھر بھی ہم گوشت میں نہیں بیچتے.
ہاں ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کو نکال کر پھینکنا نہیں چاہیے, یہ مسانے کے ساتھ اتنی ساری چربی نہ پھینکی جائے. مسانا جتنی چربی الگ ہو سکے اس کو استعمال کر لیا جائے, کیونکہ یہ ناپاک نہیں ہوتی. پیشاب تو اس کی تو باقاعدہ نالی لگی ہوتی ہے, اور اطراف میں چربی ہے نا, تو اطراف کی چربی ناپاک نہیں ہوگی. جیسے کہ دودھ اور گوبر کی نالیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ دودھ بالکل صاف ستھرا آتا ہے, اس میں سے گوبر کی آمیزش نہیں ہوتی. یہ تو مثال دی گئی قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کس طرح وہ ستھرا دودھ آپ کو دیتا ہے, اس طرح پیشاب کی نالی ساتھ ہے اس کی, یہ چربی ستھری ہے, اس کو کھایا جا سکتا ہے, حلال ہے. تو صابن کے علاوہ بھی چربی کسی استعمال میں آتی ہوگی.
کباب وغیرہ میں چربی ڈالتے
ہیں, کباب تلتے ہیں, وہ چپلی کباب وغیرہ جو بناتے ہیں
کباب میں خاص طور پہ ڈالتے ہیں, وہ دھواں اڑاتی ہے نا, تو خوشبو اس سے مہک اٹھتی ہے, تو لوگ اٹریکشن کرتے ہیں.
اب یہ عام طور میں جو چربی جو آپ لوگ پگھلاتے ہیں, میں نے نوٹ کیا کہ یہ پاک نہیں ہوتی, خون آلود ہوتی ہے, گوبر آلود ہوتی ہے, ہاتھوں سے اتارتے ہیں تو وہ ہاتھیں جگہ جگہ سے کٹ لگتا ہے, اور وہ گوبر کے علامات لے کر گوبر لگا ہوا تھا باقاعدہ, وہ سب ساتھ میں ہی وہ مل کر اس کو, تو اگر یہ گوبر لگا ہوا ہے, اگر ذبح کے وقت نکلا ہوا خون اس پر لگا ہوا, تب تو یہ پگھلی ہوئی بھی نہ پاک ہے, صابن اس کا بنتا ہے. اس
کبھی کبھی ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم سے غلطی سے اوجڑی پھٹ جاتی ہے پیٹ کے اندر,
جی جی,
اس کی وجہ سے اس کا پانی اور وہ پھیل جاتا ہے, تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟
دھو لیا جائے, ہاں گوشت تو کھایا جائے گا, دھو دیا جائے. مگر یہ آپ لوگوں کے بہت مایوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کٹ لگ گیا تو وہ دوسرے ہنسیں گے, وہ خوف زدہ ہو جاتا ہوگا جس کا کٹ لگ جائے, کہ بولیں تو کوئی اناڑی اس نے پھاڑ دی اجڑی, اور ذبح کے وقت نکلا ہوا خون بھی حرام ہے, کھانا کپورے کھانا بھی جائز نہیں ہے, اجڑی کھانا بھی بکرو تحریمی ہے, اجڑی وہ رکھی ہوئی. اسی طرح رگوں میں جو خون رہ جاتا ہے وہ بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے, آتے نہیں کھا سکتے, تو اس میں غلاظت بھری ہوتی نا. اس طرح کلیجی میں جو خون ہوتا ہے وہ بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے.
بابا آپ نے فرمایا کلیجی میں جو خون رہ جاتا ہے وہ بھی کھانا
جائز نہیں ہے. جی جی, کلیجی دراصل خود خون ہے, حدیث پاک میں فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال ہیں, دو مردے ٹڈی اور مچھلی, اور دو خون کلیجی اور تلی, تو یہ کپورا کھانا جائز نہیں ہے. یہ کٹ کٹ بیچتا ہے, کٹا کٹ بکتا ہے ہوٹلوں میں, پکا کے بیچتے ہیں لوگ, شوق سے کھاتے ہیں, اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں, حالانکہ وہ بھی
کلیجی کے ساتھ جیسے لبلوبا لگا ہوا ہوتا ہے, یہ لبا بھی کہتے ہیں ہم لوگ.
ہاں لبا جائز ہے, یہ اس کا جو پتا ہے نا وہ جائے گی,
یہ ہوتا ہے تو ہم ہٹا دیتے ہیں عام طور
پہ, پتا تو نکال دیا اس میں نا,
یہ ابھی اس میں تو لگا ہوا ہے.
اچھا چربی سے ڈھکا ہوا,
چربی سے ڈھکا ہوا,
جی میرے پتا نکالتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے کلیجی کا کوئی ٹکڑا اس میں ضائع نہ ہو جائے تو قیامت کے دن بھی حساب بھاری پڑ جائے گا. ہاں وہ جو خون کی رگیں تو دماغ میں بہت ہوتی ہیں سب نکال نہیں پاتے. اس کا کلیجی کا خون اگر نکال سکتے ہیں آپ اندر میں خون ہوتا ہے. اس کے اندر باقاعدہ نسیں ہوتی ہیں نا خون کی کیونکہ کلیجی جگر تو خون بناتا ہے نا کلیجی ہضمے کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے. یہ حکیم لوگوں کے پاس جاؤ گے نا ہضمہ خراب ہے تو اکثر بولیں گے آپ کا جگر خراب ہے. یہ خون نکل رہا ہے کاٹتے ہیں تو رگیں کٹتی ہیں نا اس کی نسیں جڑوں میں پھیلی ہوئی نسیں تو موٹیوں کو اچھی طرح نچوڑ کر دھونا چاہیے.
اچھا کلیجی میں باریک باریک نسیں ہوتی ہیں یہ تو کھائی جا سکتی ہیں
ہم مگر خون نہیں کھائی جا سکتی
نکالنا بہت مشکل ہے.
وہ
ابھی بڑی والی نس ہے یہ تو کلیجی کے ساتھ ہی ہوتی ہے.
نس کھانا جائز ہے اس کی جبکہ خون نکل جائے خون کھانا
جیسے ہم یہ ایسا ڈالتے ہیں یہ نس رہ جاتی ہے. اچھا یہ باریک پٹھا ہے جیسے یہ باریک سا پٹھا ہے یہ تو صحیح ہے
تو یہ ویسے بھی چبایا بھی نہیں جائے گا یہ گلتا نہیں ہے پکنے کے بعد پیلا ہو جاتا ہے اور وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے. یہ جو ہے اس کو جتنا بھی پکاؤ نا یہ پٹا یہ پکے گا نہیں. اس کو کھانا کھا ہی نہیں سکتا پکے گا ہی نہیں گلے گا نہیں. یہ بھی عام طور پہ گلتے نہیں یہ قوم کو کھلاتے ہیں یہ قوم کو کھلاتے ہیں. قوم تو کھانے کی چیزیں پھینک دیتی ہے یہ کھلاتے قیمے میں ڈال کے قیمے کے اندر یہ پردوں میں پیٹ کے پردے میں یہ ہوتا ہے اس طرح کا تو سارا وہ مشین میں وہ نکال کے وہ پتہ ہی نہیں چلتا مکس ہو جاتا.
میں نے بعض بابا بوٹیوں کے اوپر دیکھی ہے یہ اور وہ بوٹی سمیت جو ہے نا
یہ دعوتوں میں کھا جاتے ہوں گے ہرس کی وجہ سے کہ جدا کر نہیں سکتے جلدی کہ میں رہ جاؤں گا جدا کروں گا تو. لیکن اس کو کوئی حرام کا کوئی جزیہ یا ممنوع کا جزیہ اس میں لکھا نہیں ہے.
مگر جب عظم مطلب گلتا نہیں ہے تو اندر کیا کرے گا
اندر جا کر یہ نکل آتا ہوگا نا.
ہاں
مگر اس کو حرام یا ناجائز نہیں بول سکتے تو جزئیہ نہیں پڑا.
بکرے کی ہوجڑی ہوتی ہے اس کے جو کالا کالا جو اندر کا سائڈ ہوتا ہے ہم اس میں کیا کرتے ہیں چونا لگاتے ہیں پہلے اور اس کے بعد چند منٹ چھوڑنے کے بعد جب اس کو دھوتے ہیں تو بالکل صاف جیسا لگتا ہے جو فارم کنڈا بالکل چمک جاتا ہے صاف ہو جاتی ہے. اب صاف کرنے کے بعد تو کھائی جا سکتی ہے نا کیوں اب اس کو کچھ ہے نہیں گندگی تو اب کیا وہ اب تو صاف ہوگی نا.
اگر گندگی کھانے کا ہوتا تو حرام ہوتا نا گوبر تو وہ کھاتا نہیں ہے نا. اس کو دھو کر پاک کر کر کھانا مکرو تیری میں ہے.
اب جیسے ہم بٹ ہوتی ہے ہم بٹ کی بھی دونوں طرف کی جلی اتار لیتے ہیں بیچ میں بالکل صاف بالکل نکل
آتا ہے سفید بوٹی نکلتی
ہے. پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس سفید بوٹی کو بھی پہلے ابالتے ہیں اور مزید کچھ گندگی نظر آتی ہے پھر اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں. اب تو اس صورت میں بالکل صاف ہو گئی زبردست قسم کی.
میں نے گوبر والی بٹ دیکھی ہے بیچنے والوں کے یہاں یہ لگا ہوتا ہے گوبر اس کا.
اب جو گھر پہ بناتے ہیں نا وہ تو اپنے ہاتھ سے صاف کر کے.
اب وہ آپ تو ماہرین میں سے ہیں نا ہمارے یہاں جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑی ایسی احتیاط کرتے ہیں گوبر لگا ہوا ہوتا ہے
وہ تو
گوبر کی نشانات لگے ہوتے ہیں.
اچھا وہ کھائی جا سکتی ہے جیسے بالکل صاف کر لیں اور دھو لیں اتنا چمکا
پتا امجدیا میں لکھا ہے کہ بٹ کا جو سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس کا اس کے بارے میں کوئی جزیہ فقہ کی کتابوں میں مجھے کوئی اس کا ابھی تک جزیہ میں نے پڑھا نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے کا جواب نہیں دیا. حلال بھی نہیں بولا حرام بھی نہیں بولا جواب نہیں دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے.
اب جیسے بٹ ہے ابھی تو ہم اتنی تعداد میں بیچتے ہیں ہمارے تو ہزاروں نہیں بلکہ سالانہ تو لاکھوں روپے ہمارے بن جاتے ہیں. اگر ہم اس کو ایسے پھینک دیں تو ہمارا بہت نقصان ہوگا.
نفع میں نقصان
صاف کر کے بیچ دیتے ہیں پیسے بھی مطلب ملتے ہیں ہاتھوں کے بھی پیسے ملتے ہیں ہاتھوں کو بھی ہم صاف کر کے اور بیچ دیتے ہیں.
اچھا یہ بڑے کی آنتیں چرمیاں نکال کے بھی بک جاتی ہیں.
ہاں ہم کیا کرتے ہیں جو آنتیں ہوتی ہیں نا اس کو اندر سے بھی دھو دیتے ہیں اندر سے اور بعد میں ہوا بھر کے نا وہ بارے کی طرح کھلا دیتے ہیں اس کو. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر نا جو لوگ قیمہ بیچتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں قیمے کو وہ اس میں قیمہ بھر کے دونوں طرف سے دھاگا باندھ کے ایکسپورٹ کرتے ہیں.
اسی کو
طریقے سے جیسے وہ آتے بھی کام میں آ رہی ہیں تو ہمارے تو بہت پیسے بنتے ہیں تو
آتے ماں آپ بھرتے ہیں وہ بھرتے ہیں
وہ لوگ بھرتے ہیں ہم تو ان کو صاف کر کے ان کو دے دیتے ہیں
اچھا کلو کے حساب سے بکتی ہوگی
عدد کے حساب سے دیتے
ایک آنکھ کا کیا قیمت
جیسے آج کل جو ہے بکری کی پوری آنکھ تقریباً 100 روپے کی جا رہی ہے
اسی طرح صاف کر کے
نہیں ہم تو ایسے دے رہے ہیں وہ خود صاف کریں گے مزید خرچہ وہ خود کریں گے
اچھا آپ ثابت آنکھ وہ گلا سمجھ اٹھا کے دے دیتے ہیں گلا سمجھ ایسے
دیتے ہیں 100 روپے ہمارے بن جاتے ہیں
اور بڑے کی آنکھ نہیں بکتی
بڑے کی آنکھ بھی ہے نا کمیلے میں جب صاف کرتے ہیں نا تب بکتی ہے ایسے نہیں بکتی
دھو گا
ہاں وہ دھو کے مطلب
پھر تو زیادہ رقم آتی ہوگی بڑی ہوتی ہوگی
ہاں اس میں کافی پیسے
200-300 روپے آتے ہوں گے
جی ہم بٹوا بھی
ہاں وہ اوجڑی کے ساتھ جو لگا ہوا ہوتا ہے ہم اس کو ستپورا بولتے ہیں ہماری میمنی میں ستپورا
اچھا وہ تو باہر جا رہا ہے نا آج کل بہت پیسے بن رہے ہیں غیر ممالک میں جاتا ہے بٹوا ہوتا ہے
باہر تو اوجڑی بھی کھائی جاتی ہے
بٹوا بیچنا ہمارے لیے تو صحیح ہے ہم نے تو دھویا بیچ کے ہم نے کھایا تھا اس سے ہماری آمدنی ہوئی ورنہ نقصان بہت ہوتا ہم کیا
نقصان نہیں ہوتا بس وہ نفع رک جاتا ہے تھوڑا
جی.
چربی گئی اس کے ساتھ
تو ہزاروں نہیں لاکھوں روپے ملتے ہیں ہمارے
یہ 1000 روپے کی چربی ہوگی اس میں نکالیں گے تو ٹھیک
اچھا اگر آپ اس کو چربی ایسی پھینک دیتے ہاتھوں کو اوجڑی کو اب وہ تھوڑی بہت چربی بھی لگی ہوتی
ہے تھوڑی بہت نہیں ہے نا یہ تو پوری پچھری ہے
یہ تو ابھی ہم نکال لیں گے سب نکال لیں گے
جتنی نکال سکیں تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنا ذاتی جانور ہو تو کیا کرتے آپ
وہ تو ہم نکال لیں
ہاں بس وہی ہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھوں میں سے بھی نکال دیں کہ ہاتھوں میں سے نکال کر دینے کا عرف نہیں ہے گوشت پروش نکال کے دیتے نہیں ہے جو ہاتھوں کے بیچوں بیچے وہ تو ہم نے سمجھے جتنا نکل سکے دیانتداری سے آدمی آسانی سے وہ نکال لیں یہ مشکل نہیں ہوتی یہ پھٹافٹ نکل جاتی ہے
بقرعید کا ٹائم ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم ان ہاتھوں کو جو تھوڑی بہت چربی لگی ہے ہم اسے پھینکیں گے تو عام طور پر ہمارے یہاں تو غیر مسلم اٹھا کر لے جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود ہی لے
آئے یہ مکس ہوتے ہیں غیر مسلم بھی اٹھاتے ہیں مسلم بھی اٹھاتے ہیں اگر پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو بلا کے دے دینا چاہیے تاکہ یہ چربی نکالے
اگر ہم نے سارے جانور بھی ذبح کیے اس سے محنت کی تو اس کے بعد اگر ہم خود ہی جو لے جائیں دوسرے کو اٹھا لیں
نہیں تو مفت تھوڑی ہم نے محنت کی ہے بھائی اجرت بھی تو لیتے ہیں نا آپ لوگ اور اجرت بھی ایسی لیتے ہیں
ایک چیز ہے مفت میں پھینکنی ہے اب پھینکنے سے بہتر ہے ہم خود ہی جو لے آئے پھینکنے سے تو اچھا ہے نا کہ ہو سکتا ہے غیر مسلم ہی لے جائے
اگر
کام میں آ رہی ہے نا مسلمان
جس جو جانور کا مالک ہے وہ پھینک دیتا ہے بے شک کوئی بھی اٹھا جائے چاہے آپ اٹھا جائے یا وہ آپ کو بولتا ہے اس کو پھینک دو تو پھر آپ بھلے اپنی ٹوکری میں پھینک دیں اس کو
اچھا اگر مالک کچھ کہتے نہیں ہے جیسے لے جاؤ یا نہ لے جاؤ تو ہم اس صورت میں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں نا ہم تو عام طور پر لے ہی جاتے ہیں پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم نے نکالی اس کی محنت کی اس سے دوسرا لے
ہمارا آگے ہمارا آگے
تو چھچڑے چھچڑے نکالتے ہیں چھچڑے میں وہ لمبا ہاتھ مارتے ہیں اور چربیاں ساتھ میں چھچڑے وہ پھینکنے کے لیے جمع کرتے ہیں پھر وہ مالک پر احسان کرتے ہیں کہ میں یہ چھچڑے وغیرہ لے جاتا ہوں جیسے صفائی میں اس کو وہ سمجھے گا آسانی ہے اب اگر مقصود دھوکہ دینا ہے اور اس کی جہالت کا فائدہ اٹھانا ہے تو یہ تو جائز نہیں ہوا نا اور بولنا کہ چربی لے جاؤں اس کی اجازت لینا کہ چربی لے جاؤں یہ بھی بلا وجہ کا سوال ہے کہ وہ جب تک شریعت اجازت نہ دے سوال کرنا جائز نہیں
ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اجازت لینے کیا فائدہ اس سے تو پھینک رہے ہیں اس سے ہم ہی لے جاتے ہیں مالک تو پھینک دیتا ہے اس کے کام پکاتا تو ہے نہیں ہم نے تو کچرا سمجھ کے نکال کر پھینک
نہیں نہیں ہر مالک
پھینک رہا ہے تو ہم سوچتے ہیں ہم ہی لے جائیں گے
ہر مالک نہیں پھینکتا چربی کے ٹکڑے کر کے گوشت میں ڈال دینا چاہیے تقسیم ہو جائے گا ہم جو الگ ڈھیر کرتے ہیں نا اب مالک شاید پھینک دے گا وہ بھی دھوکے کی وجہ سے کہ چھچڑے سمجھے گا اور آپ پھر اپنی ٹوکری میں پھینک دو گے اس کو اور پھر اس کے
نکالنا تو بہت مشکل ہے اس کے ٹائم پہ تو ویسے
ہی
کام بہت زیادہ ہوتا ہے
ہمارے تو آپ کی ہرس کام زیادہ کرواتی ہے نا کام کم کریں آپ لالچ کم کریں اللہ کے خوف سے کریں کام تو سب صحیح ہو جائے گا
ایک مہینے تک جب گوشت نہیں بکتا تو ہم بیٹھ کر کھاتے ہیں نا تو اس مہینے میں بہت محنت کرتے ہیں 2-3 دن کے اندر سے کچھ آمدنی کا کچھ ذخیرہ جمع ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو کھاتے رہیں ایک مہینے تک آرام سے
اور اگر خدا نہ خواستہ بک
رات محنت کرتے ہیں
نہیں تو بکری عید کے دنوں میں کوئی گوشت فروش بیمار ہو جائے کام نہ کر سکے تو چوریاں کرے گا نا اس کا مطلب نہیں تو یہ بھی تو مجبوری ہے کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ کسی کا مال نہ کھاؤ
ہماری نیت کھانے کی
کمانے کی ہوتی ہے بات تو ایک ہی ہے نا آپ کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ جتنی بھی چربی گوشت پہ لگی ہوئی ہے یہ سب بوٹیاں کر کے ٹکڑے کر کے گوشت میں ڈال دیجئے اب مالک اس کو چھانتی کر کے چربیاں پھینکے گا نہیں وہ تقسیم کرے گا بلکہ پوچھے تو آپ اس کو کنوینس کریں گے بھائی یہ چربی بہت قیمتی ہے آپ پھینکو نہیں اس کو سمجھانا چاہیے اب الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے لوگوں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے دین یہ مورا ہوگا 1000-2000 روپے کا چمڑے کا ہے موٹے چمڑے کا کتنے کا 1200 روپے کا یہ تقریباً یہ ہمارے گوشت فروش بھائی اس کو بھی جان جان کے پھینک دیتے ہوں گے پھر وہ کچرا صاف کرتے ہوئے اس کو بھی اپنی ٹوکری میں پھینک دیتے ہوں گے
بھائی جانور ذبح ہو گیا آپ کے لیے تو بیکار ہو گیا نا یہ کیا کریں
تو اس لیے کام کیا ہے ہمارا حق نہیں ہے یہ نہیں لے جائیں گے اب تو پھینک دو گے
اب جیسا خون میں بھی بھر گیا ہے ایسا ہو گیا
نا انشاءاللہ دھل جائے گا یہ
پہلے اتار
نہیں نہیں یہ میں نے دیکھا نہیں یہ اس سے جانور قابو میں تھا اگر میں ان سے اترواتا تو وہ جانور بہت جاندار تھا میں نے اس لیے قصدن نہیں بولا کہ انہوں نے پکڑ کے رکھا تھا اسی کو تو ممکن نہیں تھا اس کو اتار کے بہت آزمائش ہو جاتی تو اب یہ کہ یہ ضرورت بندھا ہوا تھا اب اس کو پھینکنا تو ناجائز ہے کیونکہ یہ مال ہے اور اس کو دھو کر پاک کر کے پھر بے شک کسی کو تحفے میں دے دے گوشت فروش کو ہی یا اگر مالک چاہے نا تو یہ گوشت فروش کو دے سکتا ہے تحفے میں چربیاں بھی دے سکتا ہے پورا جانور اٹھا کے دے سکتا ہے کہ لے جاؤ تم جبکہ وہ اجرت بھی جیب سے دے اجرت میں چربی یا چمڑا یا گوشت دینا جائز نہیں ہے بغیر اجرت کے ویسے ہی دے دے اپنے شوق سے تو الگ بات ہے تو چلیے میں اتنا اختیار رکھتا ہوں یہ آپ کو تحفے میں دیتا ہوں مورا اگرچہ میں مالک نہیں ہوں لیکن میں مطلب سب میں باپا ہوں حالانکہ میرے نواسے کے نانا ہیں ہلال حاجی بلال جو ہے نا اس کا بیٹا جو ہے نا وہ میرا پوتا ہوا میرے پوتا کے نانا حاجی اسلم مگر یہ رشتہ ہمارا جب آپ پہلے بھی تو آتے تھے تو جب تصور بھی نہیں تھا کہ ہمارا یہ رشتہ بھی قائم ہو جائے گا تو الحمدللہ ہمارا ہم نے یہاں کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے لی لیکن اب بھی الحمدللہ وہ ترکیب ہے ہماری اور میں بطور خاندان نہیں ہے رشتہ داری کے تو رشتہ داری تو ایسی نازک ہے کہ آدمی آئے نہیں ایسی اس طرح الحمدللہ اپنا تو وہ ایک دوسرا روحانی رشتہ بھی ہے نا اچھا جتنی بھی آپ چربی نکالیں میری طرف سے آپ کو تحفہ جتنی نکالنی نکال لیں
نہیں
وہ بھی لے جائیں میری طرف سے تو میں دیتا ہوں نا جتنا بھی ان جانوروں میں چربی نکلے اور دو کھڑے ہیں اس کی چربی بھی آپ کی بس جو کھڑے ہیں جانور کیا پتہ یہ اپنے آپ کو پیش کر دیں ذبح کرنے کے لیے بھائی اور دیوانگی بھی بے کرنا شروع کر دیں گے وہ شریعت اجازت نہیں دیتی آپ کی چربی نکالنے کی
بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ جس چھری سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس چھری پر جو خون لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی مرض کے اندر کوئی بچہ یا بڑا مبتلا ہو تو وہ سینے پر اس چھری کا سارا خون جو ہے وہ صاف کرتے ہیں آج ہی میں نے ایک مشاہدہ کیا قریب ہمارے محلے میں ایک بچی ایسی جس کے والد نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ یہ بیمار رہتے ہیں وہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جس شخص نے جانور ذبح کیا اس نے وہ چھری سے سارا خون اس کے سینے پر سینے کو خون سے آلودہ کیا اس کے بعد اس کے اپنے جو ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا تو وہ سارا جو ہے اس کے سینے پر بچی کے اس نے وہ اپنے خون آلودہ ہاتھ کو صاف کیا تو کیا ایسا کرنے سے بھی کوئی امراض یا مرض کے دور ہونے کا ہے کہ مطلب ایسا کرنے سے مرض دور ہو جائے گا یا بیماری نہیں لگے گی
مسئلہ وہی ہے کہ پاک چیز کو بلا اجازت شرعی ناپاک کرنا یہ حرام ہے تو اب یہ خون جو ذبح شدہ نکلا ذبح کے وقت اب چھری میں بھی خون جو لگا ذبح کے بعد نکلا ہوا یہ خون ہے اور یہ ناپاک ہے تو اب انہوں نے پاک چیز پاک جسم کو یا کپڑوں کو ناپاک کیا نا
جب جسم پر لگایا تو دیکھا کہ کپڑے پر بھی جو ہے وہ خون
ہاں ظاہر ہے عوام اس کو ناپاک نہیں سمجھتے. بہت پرانی بات ہے, ایک بار میں نے چھری خریدنے گیا تھا تو وہ چھری پر کچھ سمیع اللہ یا ایسا کچھ کھدائی کیا ہوا نام تھا. تو چھری والے کو میں نے بولا کہ یہ تو وہ اس پہ تو یہ لکھا ہوا اللہ کا نام اور اگر ذبح کریں گے تو خون آلود ہو جائے گی, خون لگ جائے گا ناپاک. نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو قربانی ہے یوں اس طرح وہ اپنا اجتہاد بےچارے کرنے لگے وہ صاحب. اب میں نے بولا ابھی اس کو چھیڑ تو دیا میں نے, میں نے کہا یار ایسے بھی تو ہوتا ہوگا کہ بعض لوگ اسے اوجڑی بھی پھاڑ دیتے ہوں گے. ہاں یہ صحیح آپ کہہ رہے, وہ اوجڑی سمجھ میں آ گئی اس کے, یہ جو بہتا خون جو سوا کے وقت نکلا حرام قطع ہوئی. جی ہاں
بابا, میں نے کمیلے کے اندر دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے بچے کو لایا, چھوٹا سا بچہ تھا, جیسے ہم نے جانور ذبح کیا اوجڑی باہر نکالی تو اوجڑی کے گوبر میں اس نے اپنے بچے کو بٹھا دیا اور چاروں طرف سے گوبر لگا دیا کہ اس کو کچھ گرم گرم گوبر کی کوئی ہیٹ ملے یا اس سے مطلب کیا فائدہ مل سکتا.
اب یہ تو مسلمان تھا
میں بتایا تو ایسے لگ رہا تھا.
اچھا ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ ہے تو ناپاک, اور کسی پاک چیز کو بلا اجازت شرعی ناپاک کرنا حرام ہے. اب یہ اس کا کوئی ٹوٹکا ہوگا یا
وہ سوچ رہا شاید بچوں کو خارش ہو تو وہ دور ہو جائے گی گوبر میں بٹھانے سے یا ان کو کچھ ہو جائیں گے.
قانون یہی ہے نا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ جو بلا ضرورت شرعی کسی پاک چیز کو ناپاک کرنا حرام ہے. اسی لیے میں آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ ناپاک پانی اس کے گلے پہ ڈالیں گے تو ابھی ٹھیک ہے کٹنے والا ناپاک ہو جائے گا یہ خون کے ذریعے, لیکن فی الحال تو نہیں کٹانا, اس سے پہلے ایڈوانس میں ناپاک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ تو پاک تو ہی نہیں ہے جگہ, ناپاک ہوگی خون سامنے, اتنا پانی بہانا پڑے گا کہ یہاں جہاں گرانا وہاں کم از کم بالکل خون کا اثر نہ رہے. اس میں تین بار کا نہیں ہے, چاہے ایک بار چاہے دس بار, بس یہ خون بالکل نظر نہ آئے.
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جو ٹنکی ہوتی ہے نا ہمارے پانی بھرنے کی, تو ہم بالٹی کو فرش پہ رکھتے ہیں اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اسی بالٹی کو اٹھا کر دوبارہ ٹنکی میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اسی پانی کو گوشت پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا پھر جب ضرورت بالٹی خالی ہوئی پھر اٹھا کے ہم نے اس میں ڈال دی,
خون آلو تو بالٹی ٹنکیوں میں ڈالتے رہے,
بار بار ٹنکیوں میں ڈالتے رہے,
سارا پانی نہ پاک ہو گیا,
گوشت پہ ڈالتے رہتے ہیں.
ٹنکیاں یہ جو چھوٹی چھوٹی ڈرم ٹائپ کی ہوتی ہیں
جی, اتنی بڑی بڑی ٹنکیاں ہوتی ہیں. تو میں نے تو میری بھی گوشت کی دکان ہے
جی,
میں نے جس سے میں ذبح کرواتا ہوں میں تو جھگڑا ہو گیا, میں نے بھائی آج کے بعد میرے کو مال پر ڈالی انہیں, کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے تمہارا تو پانی میں نل سے بھر کے لا دوں گا,
مگر وہی بالٹی ہوگی,
بالٹی وہی
بات تو ایک ہی ہوگی نا, تو بالٹی تو ناپاک ہوگی نا جو کہ وہ اسی میں ڈبنگ کر رہا ہے. اس کے لیے تو آپ اپنی الگ بالٹی رکھیں. دو بیٹا سیدھے ہاتھ سے, مجھے دیکھ کر یاد آ گیا آپ کو, پکڑ لیا سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا سنت, کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے. ہم سلٹ اور ہاؤس میں ایسا ہی ہوتا ہے. انا للہ گورنمنٹ کا ہے وہ سلٹ اور ہاؤس, گورنمنٹ کا پرائیویٹ ہو مسائل تو کسی کو پتا نہیں ہے, نہ اتنی فرصت ہوتی ہے, تو اس پر گرانے کا کیا کریں گے, ہے تو ناپاک یہ.
پانی سے
فی الحال نہیں, یہ خون یہ سرخی محسوس ہو رہی ہے, دو چار بالٹیاں اور اس پہ جائیں نا, اور پاک پانی اتنا بہائیں کہ وہ سرخی چلی جائے. اب اس میں بھی خون والا ہاتھ نہیں جانا چاہیے. آپ پہلے اس کو پانی تھوڑا سا ڈال کے اس کو رگڑنے دیں گے, اور دیکھو وائپر والا چھینٹا بھی اندر نہ جانا چاہیے. کتنی سرخی ہے.
ایک سینگ یا بکرے کا کیا حکم ہوگا, قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟
جی جی, اگر ایک سینگ جڑ سے ٹوٹ جائے, जड़ से हाँ टूटा हो, जड़ के अंदर तक टूटा हुआ हो ना, ऊपर से टूटा हो तो मकरूह।
जड़ से टूटने का क्या मतलब है?
जड़ से ये लोग उखेड़ते हैं, और वो हम गए थे ना जहाँ, तो वहाँ एक लड़का था, मतलब इसका बताया कि ये माहिर है सींगों का, है ना। वो खुद वो अब्दुल जब्बार भाई जो इसके मालिक थे, तो वो बता रहे थे कि हम लोग तो मतलब ये ना झुरझुरी आ जाए, उसको इतनी तकलीफ होती है जानवर को, हम लोग आदि हो गए लेकिन आम आदमी को देख नहीं सकता। और एक ले आए थे जानवर जिसके सींग जड़ से उखड़े हुए थे, और भर गया था वो, तो पूछ रहे थे कि कुर्बानी काबिल है कि नहीं, तो वो जख्म इसके भर गए थे और गोश्त आ गया थोड़ा थोड़ा, तो हाँ तो वो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, तो उसका ऐप बाकी नहीं रहा, क्योंकि वो खोपड़ी तक वो उखड़ता है, एक आदमी का बाल खींचो तो चीख निकल जाए, तो बेचारे का इतना सींग इस तरह वो खींच कर निकालते हैं लोग, बड़े यार बहुत जुल्म करते हैं, बिल्कुल नाजायज है जुल्म है जानवर, वो आरी से काटते हैं गालिबन, उससे भी तकलीफ तो होती होगी उसको, तो सारी जड़ इसकी हिल जाती होगी, काटते हैं लेकिन अब करते हैं बहुत कुछ करते हैं जानवरों के साथ, बेचारों के साथ,
जानवर को कोई मतलब ही नहीं है।
हदीस शरीफ में जानवर की जिंदा खाल उधेड़ने से मना किया है, वो पहले मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी है कि उसमें उससे मुस्तफाद ये हो रहा है कि पहले जिंदा जानवरों की खालें उधड़ी जाती थी, बगैर जबह की खालें उधड़ी जाती थी, चक्की काट ली जाती थी, इन सबसे ममानत फरमाई है, इसका मतलब ये कि पहले ये सर लगता है कि होता था,
जिंदा जानवरों के आजा अलग करके इस्तेमाल किए जाते थे, उनको जिंदा रखा
जाता था ताकि ताजा रहे,
इसके बाद फिर इस तरह की रिवायतें हैं बयान की,
फ्रिज इजाद नहीं हुए थे ना उसमें, तो ये ताजा गोश्त के हुसूल के लिए जानवरों को इतना तकलीफ देते थे, अब भी दुनिया में क्या क्या तकलीफ देने वाले अंदाज होंगे। ये क्लिप किसी ने दिखाया था, फिर बंद कर, बोला आप देख नहीं सकोगे मेरे होगा, वो ट्रक से वो गोश फरोशों के लिए वो बकरे उतारे जा रहे थे, उठा उठा के फेंक रहे थे, टांगे टूट रही है और यूं हो रहा है बेचारे, इस तरह यानी कि इतनी भी इन जालिमों को तौफीक नहीं, कभी ये बेचारा कटने वाला तो है, इसको उतार के तो कम से कम जमीन पर रखे, यूं इस तरह सामान फेंकते, इस तरह फेंक रहे थे बेचारों को,
10-12 मुर्गे ऐसे एक साथ पकड़ लेते टांगों से, और से लड़का के एकदम अंदर चलते हैं, ठीक है।
एक जगह कुर्बानी के जानवरों की तरकीब बताई एक इस्राइल भाई ने, कि वो स्लोटर हाउस में गए कुर्बानी करवाने के लिए, तो वो क्रेन से बड़े जानवर को टांग से क्रेन से खींचकर चलाने के लिए बड़े चटाक से आवाज आती थी, पहले वो बड़े जानवर की टांग यहाँ से जड़ से टूटती थी, फिर ये जाती थी और फिर वो जबा होती थी, खड़े खड़े जबा करते ना बाहर मुल्कों में, वो बड़े मशीनों के सिस्टम बने हुए, जबा शरी होता है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके, लेकिन ये इस तरह बोला वो जानवर को भेजते, पहले टांग टूटती है उसकी क्रेन के जरिए, फिर आगे भेजते, तो ऐसे से जालिमों का, एक इस्लामी मुल्क की बात कर रहा हूँ, हाँ ये एब तो जैसा तैसा हो गया, ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन जाहे जाहिर हो, अब चटाक से यहाँ से टूटने की आवाज आई, इसने चलना ही नहीं, गिर पड़ना है, मगर वो इसको जकड़ा हुआ इस तरह होता है मशीन से, वो धकेल कर ले जाते हैं इसको, कि वो गिर नहीं सकता, जबा होने के बाद भी गिर नहीं सकता, और जबा होकर उसको छुरी चलाते हैं, और फिर वो मशीन ही की तरह वो घूमता हुआ जाता है, इतनी देर में काफी हद तक ठंडा हो जाता है, फिर इसको कोई तरकीब से निकाल कर वो खाल उधड़ी जाती है, और सबके सिरी पाए एक साथ फेंक दिए जाते हैं, वो देते नहीं है, और जिसका लेना होता है तो साबित को उठा के ले जाए, अब इसका वो ले जाएगा, उसका ये ले जाएगा, ऐसी अंधी चलाते, हालांकि ये भी जायज नहीं है कि किसी के ले लिए जाए इस तरह, मतलब मैंने कहा अदल बदल करके आदमी उठा ले, इसकी इजाजत नहीं है, हाँ किसी ने खुद ही तर्क कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए तो अब जो चाहे उठा ले, तो इस तरह 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 के अंदाज, जहालत, मालूमात की कमी और रहम की कमी, रहम निकलता जा रहा है, जुल्म इतना مسلط ہو گیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. تو ٹھیک ہے ذبح کرے انسان کہ حلال ہے, لیکن اب اس طرح جو یہ کر رہے ہیں ظلم, اضافی ظلم, جیسے کہ ایک بکری کو لٹا کر ایک صاحب وہ چھری تیز کر رہے تھے, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اس کو کتنی موتیں مارو گے. تو مطلب یہ کہ کسی بھی جانور کو, چاہے وہ موزی جانور ہو ایزا دینے والا, اس کو مارنا ضروری ہے. تو آسان سے آسان موت مارنے کا حکم ہے. تڑپا تڑپا کر مارنا, اس کو تکلیف دینا بلا وجہ, اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے.
تو یہ جس جانور پر اس میں جلالت یا اس میں رسالت ہو, کیا ایسے جانور کی نمائش کرنا کیا یہ کوئی فضیلت ہے؟ مثلا جانور کو بعض اوقات تین تین گھنٹے تک کھڑا رکھا جاتا ہے, اس کو بیٹھنے نہیں دیتے اور اس کے نکیل میں رسیاں ڈال کے اوپر تک لے جاتے ہیں اور بالکل ڈھیلا بھی نہیں چھوڑتے کہ یہ بیٹھ نہ جائے, تو کیا یہ فضیلت ہے اس طرح کے جانور کی نمائش کرنا؟
دراصل یہ بیچنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں, اللہ لکھا ہوا ہے, محمد لکھا ہوا ہے, بعض اوقات کھالوں پہ لکھا ہوتا ہے. تو اب یہ کہ کاروبار کے وقت اس کو اس طرح کرتے ہیں, تو اب یہ کہ حصول نفع یا دفع ضرر کے لیے جانور کو تکلیف دینا یا مار ڈالنا جائز ہونے کی صورتیں اس کی, تو یہاں بظاہر نفع ہے کہ وہ بیچ رہا ہے. اسی طرح جانور بیٹھا ہوا ہے, اب وہ بیچارہ آرام کر رہا ہے, لیکن گاہک آتا ہے اور اس کو یہ ہیر کر کے اٹھا کر گاہک کو دکھاتے ہیں, تو اس کو بھی جائز ہی کہا جائے گا. اب ہاتھ باندھ کے کھڑے تو نہیں رہیں گے نا جانور کے سامنے کہ سرکار اب کب دیکھو کھڑے ہوتے ہیں تو میرا گاہک آپ کی زیارت کر لے گا, ذرا پورے قد کی زیارت کر لے گا, تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. تو عند الحاجت, اگر حاجت نہیں ہے, اب اس کو خون والے پاؤں لے کر چلے بھی نہیں نا اس پر, پھر وہی بات ہوگی, دیکھو لال ابھی سرخی ہے, تو ضرورتاً اب یہی خون والے پاؤں کے لے کر اس پہ چلیں گے پانی میں, اپنے دیکھو میں تو اس نتیجے پر پہنچے, اللہ نے جو دیا وہ کھائے, ڈر ڈر کے کھائے, میں جو بھی الحمدللہ ہر چیز کھا رہا ہوں, یہاں تک کہ جیسے کہ پائے سامنے رکھ دیں آپ وہ بھی کھا لوں گا, آپ بڑے کی زبان رکھ دیں وہ بھی کھا لوں گا, آپ بڑے کا گوشت رکھ دیں وہ بھی کھا لوں گا, انشاءاللہ اونٹ کا گوشت رکھ دیں گے وہ بھی کھا لوں گا, ڈر ڈر کے میرا وزن آپ کے سامنے
کنٹرول والی
پاس آ جائے نا. ہاں کہ وہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر بے حساب کھائیں گے تو پھر بے حساب بڑھیں گے, حساب سے کھائیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آج ناشتے میں اپنوں نے کھایا نا تو کیا وہ کلیجی اور دل جو بھی تھا وہ سب وزن بڑھانے والی چیزیں, لیکن الحمدللہ میں نے کھایا وہی ڈر ڈر کے. آج وہ کچن کا پکا ہوا قورمہ اور وہ بوٹیاں ان کی کوئلہ ڈال کے جو کچھ خوشبودار بناتے ہیں, یہ سب انہوں نے سامنے رکھی کھایا کوئی ڈر ڈر کے الحمدللہ میں سب کھا رہا ہوں, میٹھا سے بھی کھا رہا ہوں, میٹھا پھل دے دو, شہد کھا رہا ہوں, ہر چیز میں الحمدللہ احتیاط, بسکٹ بھی کھا رہا ہوں, وہ توس بھی کھا رہا ہوں, چائے بھی پیتا ہوں, تو اس لیے وہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ بے تحاشا پرائے پیٹ کر کے نہیں کھانا, اپنا پیٹ سمجھ کے کھائے. اب جیسے بریڈ کھائے ہیں نا, آج میں نے دو کھائے, میری سیری نہیں ہوئی تو میں نے تیسرا پیس اٹھایا, سوچتا رہا اس کا, جان جان کے ٹٹولتا رہا کہ وصولی کرتا رہا کھاؤں نہیں کھاؤں, پھر میں نے ابھی کھا تو لوں گا مزہ بھی آئے گا لیکن کتنی دیر کا, پھر میں نے واپس رکھ دیا, تیرے کو نہیں کھانا, دو ہی دو ٹکڑے صحیح ہے, میں راجا ہوں الحمدللہ, یہ سارا دن نہیں کھایا, یہاں تک کہ کچھ بھی نہیں کھایا, یہ کہہ سکتے ہیں اپنے, چائے تک نہیں پی, چائے جو پی پی اس وقت, پھر ہم نے الحمدللہ, ہاں پھر مغرب سے پہلے میں نڈال سا ہو گیا تھا, کمزوری تو آتی ہے نا, تو پھر میں نے پانی تھوڑا شہد ملا کر تھوڑا پھر تھوڑا سا شہد یوں پیا, پھر مغرب کی نماز میں پھر جان پڑ گئی الحمدللہ, ابا بن وغیرہ سب پڑھی میں نے, پھر یہ کہ ان کو بول لگا تھا کہ مغرب میں کھلانا, میرا روزے جیسا ہی انداز ہے, 10 بجے تک میرے سے برداشت نہیں ہوگا, وہی ہم نے مغرب کھانا کھایا الحمدللہ, ایک جس طرح کھایا وہ میں جانتا ہوں, جو دیکھنے والے جانتے وہی ڈر ڈر کے. تو الحمدللہ میرا وزن تو آپ کے سامنے کہ الحمدللہ 60, 61, 61, 62 کے درمیان رہتا ہے, حالانکہ آخری جو وزن تھا میرا 87 ہو گیا تھا کھانے کے بعد صبح. تو یوں اللہ کا کرم ہے کہ اب میرا وزن 2-3 kg رمضان میں گھٹ گیا, احتیاط زیادہ کی یار, مذاکرے میں مدنی مذاکرے میں بیٹھنا پڑتا ہے تھوڑا احتیاط. الحمدللہ تلی ہوئی چیزوں سے اور اس سے دور, اب تلی ہوئی چیز بھی کھاتا ہوں کبھی کبھی, آ گیا تو سموسہ بھی کھا لیا, آ گیا تو کباب بھی کھا لیا. یعنی میں نے عرض کیا الحمدللہ میں ہر چیز کھا رہا ہوں جو مجھے موافق ہے, سب موافق ہے تقریباً, پھل بھی کھا رہا ہوں جب آ گئے وہی بے تحاشا اور دم دھڑکے کے ساتھ. تو میں یہ آپ سب کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی اس طرح کرو گے نا تو انشاءاللہ موج کرو گے.
بابا یہ جو
میرا بدن تھوڑے سا ہو گیا تھا, اب اللہ کا کرم ہے کہ آج میں لوز ہوں کیونکہ رات کو تھوڑا نیند چاہیے, 10 دن کی تھکن نکل رہی ہے, مدنی مذاکروں میں زور تو لگتا ہے نا, پھر آج دن بھر بولنے میں گزرا, صبح بھی مدنی مذاکرہ تھا اور نیند بھی ذرا ڈسٹرب ٹائپ کی ہے, وہ نیند جو پروپر ملتی ہے اس میں فرق ہے, آج بھی رات سو نہیں پایا, اب بھی تھوڑا چلنے پھرنے میں محسوس ہو رہا, تو عام آدمی کو محسوس ہوتا ہوگا جب وہ جاگتا ہوگا, تو میری عمر کے حساب سے مجھے محسوس ہوتا ہے. ورنہ الحمدللہ میں 1 گھنٹہ تک بھی میرا خیال ہے میں پیدل چل لوں اتنا میرے کو لگتا ہے میں چل لوں الحمدللہ. حالانکہ آپ لوگ شاید جو عادی نہیں ہونا چل سکے, میرے کو بھی اتنا موقع نہیں ملتا چلنے
کے دوران, عموماً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد جو بعض اوقات ترکیب بنتی ہے.
آپ نے چلتے رہتے ہیں
گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلتے رہتے ہیں, اس کے بعد نیند مدینہ آتی ہے.
اب میں بھی کیا گھر میں لڑکتا رہتا ہوں یار, باہر تو ٹہلنا مشکل ہو گیا میرے لیے, بلکہ یہاں باب المدینہ تو ناممکن ہی ہے, تصور ہی نہیں ہے میں باہر گلیوں میں ٹہلوں. آپ کو موقع آپ ٹہلیں, مگر یہ سب کریں عبادت اور قوت حاصل کرنے کی نیت سے, تاکہ میں عبادت زیادہ کر سکوں, دین کے لیے بھاگ دوڑ زیادہ کر سکوں, مدنی قافلوں کا مسافر بن سکوں, مدنی نعمت پر عمل کر سکوں.
یہ کہہ سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ابھی ہم نے مختلف ڈائٹ جو پروگرامنگ ہے کمپنیز کی, ہم نے ان کی میلز اور ان کے مینیو کو غور سے دیکھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کرے یا نہ کرے, ہم اس کو کوئی تبصرہ نہیں کرتے, لیکن جب اس کے سامنے ہم نے وزن کم کرنے کے رسالے کو, پیٹ کا کفل مدینہ کتاب کو اور آداب طعام کو جب ہم نے دیکھا, تو ایسا لگا کہ یہ وہ اصل وزن کم کرنے کا طریقہ کار ہے جو شریعت کے بھی مطابق, عین مطابق اس کو پایا, احادیث مبارکہ کے ارشادات کے مطابق, اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور بہت ہی اچھے انداز سے ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ آپ کے سامنے بہت سارے پریکٹیکل ہوں گے, لیکن امیر نے سنے تو خود اپنا پریکٹیکل بیان کیا نا کہ میں نے ان تمام چیزوں کو ترک کیا اور آج یہ پوزیشن ہے کہ 87 سے میں آج 61-62 پر ہوں, اور الحمدللہ عز و جل نارملی طور پر میں فٹ ہوں, اور فٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اب میں جو مجھے چیز مطلب کہ معافی آ جاتی ہے میں وہ کھا پی لیتا ہوں, لیکن وہی کہ کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا, ان تمام تر احتیاطوں کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس انداز سے اپنا وزن کم کریں گے, عبادت کو قوت پانے کی نیت بھی ہوگی, اور آپ ہر چیز کھانے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے. ورنہ یہی ہوگا کہ وہ پرہیزی کے نام پر ہی وزن کم ہو رہا ہوگا, اور وہ پرہیزی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگی, اور اس کے بعد کے آفٹر افیکٹ جو ہیں وہ مے بی پوسیبل کہ وہ ہم افورڈ نہ کر سکیں.
بٹ ڈر ڈر کے کھائے,
یہ
اپنے جیسے کہ آپ نے بتایا نا کہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں مکہ مکرمہ میں, انہوں نے مجھے بتایا تھا پیٹ کا کفل مدینہ انہوں نے پڑھ لیا تھا, انہوں نے بتایا کہ تم نے ڈاکٹروں کو پیچھے رکھ دیا, حالانکہ وہ کارڈیولوجسٹ ہے. الحمدللہ مطلب یہ نسخہ اتنا کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا ہے, توے پر تھوڑا سا گھی یا تیل لگا کر وہ سموسہ تلنے کے بجائے اس پر تھوڑا داغ لگا دے, سیکا سینک لے اس کو, تو وہ سموسہ چل جاتا, کھایا میں نے. ہاں ورنہ سموسے کے اندر تیل بے تحاشا جاتا ہے, کباب تو کباب بھی تیل کو چوستا ہے, اس سے تو تلی ہوئی بوٹیاں میرے خیال کم نقصان کریں گی, کہ وہ شاید چوستی کم ہوں گی, وہ تو کباب تو آٹا ہوتا ہے تو چوس لیتا ہے, پانی کڑ 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 کر کے جلتا ہے اور وہ تیل اس کی جگہ لیتا ہوگا. یعنی آپ کباب کو کبھی پکڑ کے نچوڑو, میں نے نچوڑا ہے نا, تو یہ تیل کے ریگاڑے نکلتے ہیں, یہ سارا گندا تیل, کیونکہ اس میں تو فری ریڈیکلز پیدا ہو جاتی ہے نا, جو تیل کڑکڑاتے ہیں تو وہ تو مضر صحت ہے, کینسر تک لے جاتا ہے, فری ریڈیکلز جو ہیں کینسر تک لے جاتی ہیں.
تو تمہارا وزن کم ہو جائے گا.
ہمارے ایک مدنی اسلامی بھائی آج صبح بتا رہے تھے کہ میں 2.25 چپاتی کھاتا تھا, اور میں مطلب ہے نا کہ وہ قبض کا مریض تھا, اب میں نے 1.25 روٹی پر میں آ گیا ہوں اور میرا قبض کا مرض الحمدللہ بہت بہتر ہو گیا.
پاپا میں
اور کم کرنا چاہتا ہوں تو میرے ماں باپ نہیں کرنے دیتے مجھے کہ تم کمزور ہو گئے.
پاپا میں 98 سے 80 پر آیا.
98 وزن تھا, 18 کم کیا.
98 سے 80 پر آیا,
18 کے جی ماشاء اللہ.
وہی چیزیں
آم وزن بڑھاتا ہے, آم سے بچنا, میں تو الحمدللہ کامیاب ہوں بچنے میں, ہر ایک نہیں بچ سکتا, نفس جو ہے نا شوگر کا مریض بھی آم تو کھاتا ہے, ایک شوگر مکتے مریض مجھے خود میری بات ہی تو میں 2 آم کھاتا ہوں روز کے, اب وہ شوگر بھی ایسا اس کا ہوتا ہے کہ اپنے کو ریم آوے کے بیچارے کا ہوگا کیا, کب دیکھو ٹانگ کٹتی کب ہاتھ کٹتا ہے, ٹانگیں کٹتی ہیں شوگر مریض شوگر کے مریضوں کی, دیکھے مریض نہیں رہا نہیں جاتا نفس ہے, اللہ بیچارے کو شفا دے اور اس کو توفیق دے کے وہ نہ کھائے پرہیز کرے, خالی آم نہیں پھر اور بہت کچھ میٹھی چیزیں آدمی کی چلتی ہوتی ہیں, تو جس کو آم کھانا بھی ہو نا تو اس کو آدھا آم کھانا چاہیے, جبکہ وہ شوگر کا مریض نہ ہو, جنرل جیسے عام نارمل آدمی ہوتا اس کو بھی بے تحاشا آم نہیں کھانے چاہیے.
آپ نے منتھلی پھول دے دیا نا بابا فارمولا, ڈر ڈر کے کھائے, ڈبل روٹی کا وزن کرتا تو بوٹی کا وزن تو زیادہ کرے گا نا.
تو ہزار بوٹیاں میں نے کتنی کھائی, کسی نے کہا میں نے 3 پیس کھائے, کسی نے کہا میں نے 4 پیس کھائے ڈبل روٹی کا, آج صبح میں نے وہی اپنے ماحول میں سب سے احتساب کیا, میں نے کہا میں نے 2 کھائے, کہ کسی نے 2 بھی کھائے تھے, اور میں نے کہا چنے بھی تھے, چنے کا باقاعدہ وہ عمدہ سالن تھا, میں نے کہا 3 چنے کھائے میں نے, میں چنے کے 3 دانے کھائے, اور بوٹیاں بھی سب شاید دیکھ ہی رہے تھے میرے نوٹ کر رہے تھے, اور 2 پیس بھی بریڈ کے ایک سنائی میں نے نوٹ کر لیے تھے کہ 2 کھائے ہیں, تو وہ بوٹیاں بھی ڈر 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 کے کلیجی کی اتنی ٹکڑی کھائی, تو اس طرح میں نے الحمد للہ میں نے کہا اب بھی میرے کو گنجائش ہے میں 4 پیس کھا جاؤں, میرے پیٹ میں گنجائش ہے, بھوک لگی ہوئی ہے میرے کو, لیکن میں کھاؤں گا تو پھر کہاں جاؤں گا مدینے انشاءاللہ, کھا کر بھی یہ ادھر تک ٹیسٹ ہے اس کا ہلکے, ادھر تک نیچے گیا ٹیسٹ خلاص, پھر وہ پیٹ ہے اور ہمیں یہ گڑ 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 اندر میں کشتی ہوتی رہتی ہے زیادہ کھانے والوں کے, چورن کی بھی جگہ نہیں بچاتے, بات تو اتنا ٹھانس ٹھانس کے بھر لیتے, تب ڈاکٹر منع کرے اور بلکہ وارننگ دے اس سے پہلے اگر میری مان لے کوئی تو انشاءاللہ فائدے میں رہے گا, اور مانتے ہیں الحمدللہ اسلامی بھائی, کئی اسلامی بھائی ہم جیسے تھے وہ ماشاءاللہ اب نارمل ہو گئے, ان کا بھی پیٹ یوں تھا نکلا ہوا الحمدللہ نارمل ہے, انہوں نے بھی تو کم کیا ہے, حاجی ندیم کتنا کم کیا جی, 14 کلو کتنے عرصے میں, 6-7 مہینے 14 کلو کر لیا نا, اور کسی نے حاجی اسلم کا پیٹ پھولا ہوا تھا, یہ دیکھو آپ کے سامنے بالکل نارمل ہے, کتنا کم کیا آپ نے الحمدللہ, علی نے بھی کم کر لیا, علی کو تو ڈانٹا تھا میں نے کہ یار یہ تو بالکل گٹھا بن گیا, اب بالکل ہے وہ اسمارٹ ہو گیا ماشاء اللہ, آپ نے کتنا کم کیا 21 کلو, تو بالکل ہم بنے ہوئے تھے یار, تشویش تھی مجھے, ان کو بولا یار یہ تو گٹھا ہو گیا, ماشاء اللہ مبارک, اور یہ سارا کام عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے, تو یوں مایوسی نہیں ہے کہ میرا پیغام اسلامی بھائی قبول کر رہے ہیں, اور ابھی بھی اور بولو مطلب ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کس نے کتنا کم کیا.
رمضان شریف سے لے کے بڑی تقریباً 7 کلو
تقریباً. اچھا یہ دو مہینے میں 7 کلو کم کر دیا. یہ ہمارے محسن بھائی تخصص
اور اب الحمدللہ تقریباً
74. یہ تخصص الفقہ کے طالب علم ہمارے مدنی ہے.
ایسے ایگزامپل کسی کمپنی کے پاس میں یوں ہاتھ واتھ نہیں ہوں گے کہ یہ
چند اسلام بھائی کھڑے ہیں
12 میں بیٹھ کر تقریباً آپ 50% ریزلٹ دے رہے ہو.
تو یہ بھی بتائیں گے مووی والے بھی شاید انہوں نے بھی کم کیا ہو. عدنان یہ ہمارے مووی مکتب کے عدنان مدنی 7 کلو وزن کیا کم. 14 کلو وزن کیا ماشاء اللہ کم. اور کوئی
اپنے
حاجی امین
میرا اندازہ وہ بغداد رضا
10 کلو
شاید گھٹایا.
ہاں اس نے کم کیا ہے میرا خیال ہے کافی. علی وان کتنا وزن بڑھایا خود جو کم کرتا ہے وزن وہ سمجھتا ہے کتنی آسانی ہو جاتی. چھوٹی چھوٹی وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جو آدمی کبھی کسی کو بول بھی نہیں سکتا شرم کے مارے. وہ مسئلے اندرونی حل ہو جاتے ہیں. وہ ہڈے والی بوٹیاں لے دعوت میں ہو تو ہڈے والی تلاش کرے تو پلیٹ بھی بھری بھری نظر آئے گی. ہڈیاں چوستا رہے نوچتا رہے تو خوب چبا کے کھائے اسپیڈ کرے گا تو پھر وہ دوسرے بولیں گے اور لو اور لو. پلیٹ ہی بھری ہوئی اپنے ہڈیاں نوچ رہے. تو مدینہ مدینہ آپ نے بھی کچھ کم کیا ہوگا وزن تو اگر کیا ہے تو آپ کا ویسے بظاہر کوئی خاص بڑا ہوا نہیں ہے. ہاں ماشاء اللہ آپ کی ہائٹ کے حساب سے
69-70 ہونا چاہیے. آپ نے جو کیلکولیشن کی نا
2-3 kg اوپر ہے ہو جائے گا ان شاء اللہ کوشش فرمائیں گے. تو یہ منزل کٹھن ہے لیکن اگر کوئی چلنا چاہے تو زیادہ دشوار نہیں. پھر اگر کوئی سیریس لے لے نا تو پھر اس کو وحشت ہوگی زیادہ کھانے سے. اگر مجھے کوئی کہے نا کہ تم کو ماہانہ 1,00,000 روپے ہم بیٹھے بیٹھائے تنخواہ دیں گے تم اپنا وزن جو ہے وہ 90 kg کر لو تو میں کہوں گا میں یار 1 kg بھی 1,00,000 روپے کے نہیں بڑھاؤں گا. مجھے پتا ہے کہ وزن جب میرا زیادہ تھا تو میرا حال کیا تھا. ایک کنکر بھی پاؤں میں آ کہ نہیں اتنا پھوڑے ایسا بدن ہو گیا تھا میرا. الحمدللہ یہ کرم ہو گیا کہ میں لکھنے بیٹھا تو میرا اپنا ذہن بن گیا اور اب میں اتنے امراض سے میری وہ بی پی ڈاکٹر بولتے تھے یہ تم کو بی پی ہائی تھا میرا کہ یہ ٹیبلٹ تم کو قبر تک جا کر زندگی بھر کھانی کھانی ہے دیکھو چھوڑنا مت تاکید کی تھی. مگر اب حالت یہ ہو گئی کہ میرا بی پی لو ہونے لگا تو میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو بولا پھر یہ تو تم کو چھوڑنا چاہیے. پھر آہستہ آہستہ کر کے اس نے ڈاکٹر کے مشورے سے میں نے کم کر کر کے اب جان چھوڑا لی الحمدللہ. اب بی پی میرا نارمل ہے. کبھی کبھی تھوڑا سا لو ہوتا ہے ہائی تو اکا دکا کبھی ہوا ہوگا مگر معمولی. وہ بھی کوئی ٹینشن آ جائے کوئی سی ترکیب ہو جائے تو وہ ہائی نہیں کہ جس سے تشویش. اللہ کے کرم سے مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ جان چھوڑ گئے اور ایک عرصہ ہوا میری وہ بی پی ہائی کی دوائیں بند ہو گئی گھٹنوں کی دوائیں بند ہو گئی اور کئی دوائیں میں کھاتا تھا تقریباً بند ہو گئی لیکن اب اٹھ کھاتا ہوں. وہ اگر نہیں کھاتا 2-4 دن تو بعض اوقات گھٹنے احتجاج کرتے ہیں. اب عمر کا تقاضا بھی اور زندگی بھر بد پرہیزیاں ہوئی ہیں تو یوں شاید پرانے مرض پالے ہوئے تو ہو سکتا ہے اس کی جڑ نہ نکلتی ہو. لیکن بہت بہتری ہے مجھے بہت آسانی ہے الحمدللہ اور بہت مطمئن ہوں کہ میں 1,00,000,000,000 روپے میں بھی اپنا وزن بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. نہ کوئی دے گا میں تو وہ مبالغہ کر رہا ہوں کہ بس ذہن بن گیا کہ وزن بڑھانا نہیں ہے. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں اب فقط ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب فقط ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو. یہ حضرت مولانا بدر القادری صاحب کا شعر ہے. اب تو آپ بھی میرے خیال تھک گئے ہوں گے رات دن کام رات کام آرام بھی نہیں ملا ہوگا.
لمبا آرام نہیں ملا, تھوڑا سا وقفہ ملا, تھوڑا ریسٹ ملا, لیکن لمبا جیسے آرام ملنا نا وہ یہ دو تین دن ہمارے ایسے جو ہے سیزن ہے ایک طریقے کا, اس کے بعد ایک مہینے تک جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا تو ریسٹ کرتے
ہیں. مگر یہ گوشت فروش جو ہیں وہ آرام کے لیے جب یہ بہت کام کرتے ہیں نا تو شام کو شراب بھی پیتے ہیں, یہ آپ کو تو پتا ہوگا. بعض گوشت فروش سب نہیں شراب, مجھے ٹکرے اس لیے بولتا ہوں, میں تو 6 مہینے کی عمر سے گوشت فروش ہوں کہ اس میں آنکھ کھولی ہے میں نے. ہمارے گھر کے باہر گوشت کی دکانیں ہوتی تھی گو گلی میں, میں نے دیکھے کچھ شراب کے نشے میں جھوم رہا ہوگا تو یہ پتا چلا کہ بھائی یہ تھک بہت جاتے ہیں, تھکن دور کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں. معاذ اللہ, آپ نے سنا نہیں ہے یہ
شوق بنا لیا
ان خاص قربانی کے دنوں میں, محنت سارے سال کے حساب سے زیادہ ہوتی ہے ان 3 دنوں, جیسا آپ روزانہ اس طرح تھوڑی کرتے ہیں جس طرح آج کیا, تو تھکن آپ نے سنا شراب پیتے ہیں, انہوں نے سنا
پیتے ہیں,
ہاں پیتے ہیں نا, تو یہ مطلب بعض بند نصیب پیتے ہوں گے, سب تو یقیناً نہیں پیتے ہوں گے تھکن دور کرنے کے لیے. حرام ہے در نہیں پینا چاہیے.
ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا کا تجھے سلام ہے, الیاس قادری اس کا تجھے سلام ہے, الیاس قادری مسلک مسلک کا تو امام ہے, الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے.
پیارے بابا جان, آپ کے بیانات میں الحمدللہ کئی مرتبہ یہ سنا کہ کسی کے گھر جائیں تو ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا, نقش و نگار دیکھنا, دیواروں کو دیکھنا, مین گیٹ سے جہاں بیٹھنا ہے وہاں تک آتے ہوئے دائیں بائیں مڑ مڑ کے دیکھنا, گردن گھمانا, تو اس بارے میں مدنی پور ارشاد فرمائیے کہ کیا آداب ہونے چاہیے, کس طرح ہم نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے کسی گھر میں داخل ہوں. جزاک اللہ.
میں کیا عرض کروں آپ کو, امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ مالدار لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں تو اس لیے ان کی سجاوٹوں کو مت دیکھو تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو, کیونکہ یہ سجاتے ڈرائنگ روم کو ہیں, ڈرائنگ روم میں وہ مہمان آ کے بیٹھے ہیں اور دیکھے ہیں, تو جب یہ دیکھتے ہیں نا تعجب سے تو پھر وہ میزبان کو اچھا لگتا ہے, ذرا ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور یہ پھر محسوس کرتا ہے اگر کچھ کمی تو نہیں تو اب کچھ 2-4 اور آئٹم میں بڑھا دوں. اب ان کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں تو ظاہر ہے خرچ بھی تو کرنے ہوتے ہیں, اب یہ جگر ہوتا نہیں کہ چلو بھائی اب زیادہ آ گئے تو ایک مسجد بنا دو, اور زیادہ آ گئے تو جامعہ بنا دو, مدرسہ بنا دو, کسی مسکین کو دے دو, کسی سفید پوش رشتے دار کو دے دو, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن وہ تو اس لیے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو مت, نقش و نگار دیکھنے میں گناہ تو نہیں ہے, اور جو اہل ثروت جو سجاتے ہیں نا وہ انڈر چھوٹے کے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں, دیکھتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی بڑھتی, حوصلہ افزائی ہوتی ہے, یا کوئی تعریف کر دے کہ یہ کیسے لیا آپ نے, بس تو وہ گیا 2-4 اور آ جائیں گے. تو اس لیے نہ اس کی تعریف کی جائے نقش و نگار کی, نہ اس کی طرف تعجب انگیز نظروں سے دیکھا جائے, واہ یار بس تو یہ کافی ہوتا ہے, ان کا پیسہ وصول ہو جاتا ہے. اب یہ کیا ساری یہ چیزیں جو ہے نا اندر اسٹوڈے کے مطلب ان کی شرعن کوئی پذیرائی نہیں ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کیا کہوں میں, الفاظ بھی نہیں ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عرش نشان کہوں تو بھی عرش سے بھی آقا جہاں ہے وہ, تو بہرحال میرے آقا کے آستان عرش نشان مکان علی شان میں پہلے پہل چراغ بھی نہیں ہوتے تھے اور اس طرح کی سجاوٹوں کا تصور بھی نہیں تھا, بلکہ قرب قیامت کی علامات میں سے جب بتایا گیا کہ لوگ
اپنے مکانوں میں پردے لگائیں گے تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا تھا, اتنے پیسے آ جائیں گے تو مکانوں کو کپڑے پہنائیں گے. حالانکہ جب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد شریف میں شہید ہوئے تو ان پر وہ دمبے کا کمبل تھا, دمبے کے بالوں کا, تو وہ پورا نہیں ہو رہا تھا کفن کے لیے, پھر وہ اذخر گھاس ڈالی گئی پورا کیا گیا. ایسی صحابہ کرام علیہ مردوان کی اس وقت مالی صورت حال ہوتی تھی. اور ابھی ایک پیسوں کی ریل پہ تو لوگ سمجھتے اللہ کا کرم ہے, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, وہ سودا بھی ہو گیا یہ سودا بھی ہو گیا, اللہ کا بڑا کرم ہے. اب وہ تو خدا جانے کہ یہ کرم ہے یہ خفیہ تدبیر کیا ہے, پیسوں کی ریل پیل اور یہ مطلب دھوکے میں بندہ, اس کو انعام سمجھنا جو نہیں یہ دھوکا ہے, اس میں امتحان بہت ہے. آیا انعام ہے یا نہیں یہ کنفرم آدمی کہہ نہیں سکتا, اس کا حساب کوئی دے نہیں پائے گا. اسی لیے میں تو بقدر کفایت روزی کا بس سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے, اپنے در کا محتاج رکھے اور ہماری ضرورت سے زائد ہم کو نہ عطا فرمائے کہ ہم پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ نا شکرے بندے ہیں اور کہیں گناہوں میں مزید آگے نہ بڑھ جائیں.
ابھی ابا سوال کے جواب میں آپ نے جو مدنی پھول عطا فرما ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سادگی کا مدنی ذہن عطا فرمائے. مگر دوران مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لگاتے اس لیے ہیں کہ لوگ ان کو اس کو دیکھیں اور ان کی جیسے پذیرائی ہو یا حوصلہ افزائی ہو, تو امام غزالی علیہ رحمت والی کے حوالے صاحب نے فرمایا کہ ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ سبب بھی آپ نے بیان کر دیا اور کوئی دیکھے اور کچھ بھی نہ بولے چپ چاپ رہے تو اس سے ان کو ایسا ہوگا نہیں کہ یار بولتا کچھ بھی نہیں ہے, اتنا مہنگا مہنگا یہ لگایا ہے, اتنی مہنگی مہنگی میں تو یہ سب کچھ ترکیبیں بنائی ہیں, تو ایسا بھاری نہیں پڑے گا ان کو؟
بھاری پڑے گا ہلکا پڑے گا, کریں گے. اب جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ہے اس کی قیمت میرے کو اندازہ نہیں ہے, لیکن میرے کو لگتا ہے کہ کوئی 50,000 روپے قیمت ہوگی, کم ہوگی.
ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے,
ہے نا, 50,000 میں کوئی نہیں اپنی چھوٹی سی مسجد نہ بن جائے, چھوٹی سی مطلب چار دیواری کی مسجد یا نمازیں, تب اس کی پذیرائی کریں یا جو 50,000 روپے بولے گا یہ میں لگانا تھا گھر میں, میں نے سوچا یار چلو مسجد بنا دیتے, اس کی پذیرائی کرے کس کی کرے؟
نہیں یقیناً آپ نے جو ارشاد فرمایا یہ انسب,
اس کی جگہ مطلب سادی سی ٹپائی بھی چل سکتی ہے, ٹپائی کیا بولتے ٹیبل, اب میرے کو اتنی سمجھ نہیں پڑتی یار, ٹپائی تو تین پیر کی ہوتی ہے نا شاید, ٹپائی ہے کچھ نہ کچھ تو ہے. اب یہ کہ یہ استعمال کا نہیں ہے نا, استعمال بھی ہوتا ہوگا مہمان آئے تو, لیکن جنرل ایک بات ہے جائز ہے اس کا رکھنا, ناجائز نہیں ہے جبکہ کوئی اور نیت فاسد نہ ہو, فخر و تفاخر کے لیے ہو تو پھر تو مسئلہ تبدیل ہوگا, ویسے ہی اگر زینت کے لیے رکھی ہے تو ناجائز نہیں ہے. ہم تو انسب کی طرف آتے ہیں, ایک ہوتا مناسب دوسرا ہوتا انسب, تو نہ مناسب ہے نہ انسب ہے, یہ ایک مباح ہے, اچھی نیتوں سے ہو سکتا ہے کار ثواب بھی بن جائے.
اس میں کیا اچھی نیت ہو سکتا
ہے؟ یہ میرے کو سوچنا نہیں پڑتا, میرے کو کہے نا کہ یہ اس طرح کے فرنیچر ہم ڈلوا دیتے ہیں آپ کے گھر میں تو آپ رکھو, تو میں بولوں گا نہ, تو بولیں گے ہم 5-25,000 آپ کو مہانہ دیا کریں گے, اس کو ذرا سجا کے رکھو, آپ کا نام ہے شخصیت ہے تھوڑا مسکے وغیرہ لگائے نا, تو میں بولوں شاید کہ یار 5-15,000 لے لو میرے سے, مجھے یہ ذہن مت دو آپ یار لینی چاہیے, میرا اپنا ذہن ہے, نہ میرے گھر میں شوکیس کی کوئی ترکیب, نہ سوفا سیٹ, اور آپ کو پتا ہے میرے گھر میں کیا ہے, ذہن ہی نہیں ہے میرا. یہ آپ کسی کے گھر پہ جاؤ تو مت کرنا ہے سر. وہ ابو داؤد شریف والی جو حدیث ہے کہ ایک خوبصورت مکان بنا ہوا تھا,
جی ہاں,
گنبد نما, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں تھا اس وقت, بس پوچھا تھا کہ تعجب سے, غالباً تعجب سے پوچھا تھا کس کا ہے اتنا, تو جب وہ صاحب مکان حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا, پھر یہ گھوم کر آئے, پھر اعراض فرمایا, منہ رخ پھیر لیا یا توجہ نہیں فرمائی, تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ میرا کوئی حساب کہتے بھول ہو گئی ہے. تو معلومات کی کہ کیا ہو گیا ہے, آج ناراض معلوم ہوتے ہیں, مطلب پتہ نہیں ہے, مکان سے گزرے تھے اور مکان دیکھ کر فرمایا تھا تمہارا گنبد نما جو مکان تم نے بنایا ہے کہ کس کا ہے, میں اتنا بہت سمجھ گئے. وہ گئے اور پورا مکان زمین دوست کر دیا, اس کو کھنڈر بنا دیا, یہ انہی کا حصہ تھا.
وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بابا خیمہ گارا تھا, وہ خیمے کی جو میخے تھیں, خیمہ جو نصب کیا تھا اس کی جو میخے تھیں وہ میخے سونے کی تھیں, تو کسی نے ان کو دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ حضور آپ تو دنیا کے ترک کرنے اور مال کے ترک کرنے پر اس قدر بیان فرماتے ہیں, مگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو میخے ہیں یہ سونے کی گاڑی, یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے میخے سونے کی زمین میں گاڑی, اپنے دل میں نہیں گاڑی. تو یہ وہ اسلاف و بزرگان دین ہوا کرتے تھے جن کے گرد مال ہوا کرتا تھا
دل میں,
جی ہاں,
یہ نہیں گاڑی. اب ہم لوگوں نے دل میں گاڑی ہوئی ہے.
میں یہی عرض کرنے جا رہا تھا پاپا, اصل موضوع میں اسی طرف جا رہا تھا کہ ہم یہ جب واقعہ سنتے نا, یہ چونکہ مجھے یہ واقعات ملے ہیں پاپا, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ سونے کی اشرفیاں دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے اگر میرے پاس یہ نہ ہوتی تو بنو امیہ غالباً بنو امیہ مجھے اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتے, یعنی مجھ سے اپنا میل صاف کرتے. تو ہمارے یہاں بعض اوقات اس طرح کی مثالیں دے کر ان بزرگان دین پر اپنا قیاس کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس یہ سب کچھ تھا لیکن کیا تھا, لیکن ہماری کیفیات اور ان کی کیفیات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. واقعتاً ہم ان تمام مال و دولت اور ان تمام چیزوں میں حقیقتاً منہمک ہیں, یہ نہ ہو تو شاید ہمارا جینا مشکل ہو جائے, اور ان کا اس سے جینے کا یا نہ جینے کا کوئی رابطہ واسطہ نہیں تھا, یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں.
سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدہ لباس پہن کر نکلے, کسی نے عرض کیا اے ابن رسول اللہ یہ آپ نے کیسا لباس پہنا ہے, تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے لباس کے اندر یہ کیا ہے, تو خردرا لباس تھا اندر میں, تو آپ نے فرمایا کہ ہادا للخلق و ہادا للحق, یہ عوام کے لیے اور یہ اللہ کے لیے. تو ان حضرات کے جذبات ایسے تھے کہ ان کے سامنے سونے کی اینٹیں بھی ڈال دی ہیں نا تو وہ اس پر سوکھے بھی نہیں, مگر ہم وہ نہیں ہیں نا. پھر وہی کہ اب نیتیں, سونے کی چیزیں دیواروں پر آویزہ کرنا جائز لکھا ہے بارے شریعت میں, تو اب یہ کیا, یہ مباح ہے, ان کی فضیلت نہیں ہے, جائز ہے. اب اگر اچھی نیت ہو ان سجاوٹوں کی تو ثواب ملے گا, اچھی نیتیں کیا ہوں یہ اس نے سوچنا ہے. مال جمع کرنا یہ بھی مباح ہے, جائز ہے. اب اس مال میں انہماک جو یہ پھر اس کو کہاں لے جائے گا وہ الگ بات ہے, جہاں لے جاتا ہے وہ بھی دنیا دیکھتی ہے کہ مالدار عموماً غفلت کا زیادہ شکار ہوتے ہیں, غریبوں میں دین زیادہ پایا جائے گا مالداروں میں کم, غریب دین کے لیے وقت زیادہ دیں گے مالدار کم دیں گے, غریب مسجدوں میں اجتماعات میں زیادہ نظر آئیں گے اور مالدار کم. یہ تو ایک مشاہدہ, جیسے یہاں اتنے سارے ہم بیٹھے ہیں, یہ رات بھر جو کھڑے تھے گلی میں کون سے مالدار تھے, غریب تھے بےچارے. ایک یعنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو وہ یہ ہے کہ دین زیادہ غریبوں میں ہی نظر آ رہا ہے. تو یوں مالدار ہونا اگرچہ یعنی کہ فی نفس ہی کوئی جرم نہیں ہے کوئی مالدار ہے تو, جبکہ رزق حلال ہو اس کے پاس 100% حلال مال ہو, مگر اس کی کثرت مباح ہونے کے باوجود ہے خطرناک,
ہے خطرناک,
غفلت میں ڈالنے والی ہے. تو آج کل مالدار بننا ہو 100% حلال کے ذریعے یہ کتنا دشوار ہر زی فہم سمجھتا ہے,
جس کو فرما دے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے.
مالدار بننا اس دور میں پہلے تو وہ تجارت کے اصول ہی نہیں پتا,
اور یہ جو
وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سود میں پڑ جائے گا, گناہوں میں پڑ جائے گا,
یہ جو
آپ نے روزی میں پڑ جائے گا, دین روزی میں پڑ جائے گا.
یہ جو آپ نے دین متین کے لیے وقت نکالنے کے متعلق جو متین پور ارشاد فرمائے نا, اگر اس پر اور مزید غور کریں نا بابا, تو مصروف مالدار نہیں ہوتا لیبر ہوتا ہے. اس کو آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ گھنٹے لازمی طور پر کام کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کو اس کی آمدنی بھی نہیں ملتی. اچھا پریشان، جس کو گھریلو پریشانیاں کہیں، یہ زیادہ تر اسی طبقے کو ہوتی ہیں، لیبر طبقہ، غریب طبقہ. بیماریوں میں علاج کی پریشانیاں اس کو زیادہ ہوتی ہیں. اچھا دوسری طرف جائیں تو تھکن، ذہنی اور بدنی طور پر تھکن کا زیادہ مطلب کہ یہ وہ شکار رہتا ہے. ان تمام تر چیزوں کو ہوتے ہوئے کہ اس کے مقابلے میں اگر ہم ایک سرمایہ دار یا ایک کھاتا پیتا آدمی لیں تو اس کے بدن کو اتنی تھکن نہیں ہوتی، اس کے ذہن کو اتنی مصروفیت نہیں ہوتی، اس کے پاس اس کے معاملات کو نپٹانے کے لیے دو چار اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کے سارے کام نپٹا لیتے ہیں. تو یہ تقابل بھی اگر ہم کرتے ہیں نا، اس کے باوجود بھی دین کے دین متین کے لیے زیادہ وقت دینے والا غریب ہی ملتا ہے، نہ کہ امیر ملتا ہے.
عثمان غنی رضی اللہ عنہ زیادہ مشہور ہیں،
وہ مالدار تھے.
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ
مالدار تھے،
مگر ان کا تو مال حلال قطعی تھا.
مثالی بابا نہیں ہے نا، ان کی تو مثالی نہیں ہے، اور پھر ان کے نصیب میں جو تھا ان کو مل ہی رہا تھا.
ان کو حرص نہیں تھی، ان کو بخل نہیں تھا ان میں، اور تمام رضائل سے یہ حضرات پاک تھے،
اور تقسیم کرنے اور بانٹنے کا ہی ان کا یہ اپنا حصہ رکھتے تھے بابا.
تو آج کا مالدار اگر اپنے آپ کو ان پر قیاس کرتا ہے تو یہ بہت ساری بھولوں میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی بھول ہے اس کی.
بہت بڑی بھول کر رہا ہے بابا. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی رہنے والا بنائے.
اے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری
راستے سے رواں کیا
تجھے سلام ہے، الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا پروینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا پروینہ.